السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف بارما پارا آيات نمبر 7. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسے کہ سورہ یوسف کا پچھلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم جان رہے ہیں کہ جو احسن القصص یہاں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اسی کا آگے حصہ ہم آج دیکھیں گے کہ کیا آگے بات ہوتی ہے. آیت نمبر 7 سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب یہاں پر پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کس نے پوچھا تھا یہ واقعہ، یا کون لوگ تھے سوال کرنے والے؟ دیکھا جائے تو ان کے پیچھے، یعنی کفار مکہ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ پوچھنے میں، سوال پوچھنے میں؟ یہود کا، اہل کتاب کا. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں اس میں بڑا سبق ہے پوچھنے والوں کے لیے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تجزیہ کر کے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کرداروں کو سامنے کیا ہے، واضح کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ خود یوسف علیہ السلام میں اور وہ اخوتی ہی ان کے بھائیوں کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود یہاں پر جو فرما رہے ہیں یا کس کو اہم بتا رہے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس میں کیا کردار اہم ہے، کون کون لوگوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو خاص یوسف علیہ السلام کی، کس طرح سے انہوں نے درگزر سے کام لیا، کس طرح وہ احسان کرنے والے تھے، اور ان کے بھائی جنہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک اسکیم بنائی، اپنے بھائی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، اس قدر وہ حسد کا شکار ہوئے، لیکن آخر کار جا کر وہ لوگ بھی تائب ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی کوئی کیوں نہ ہو، اس کے بھی سدھرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہمیں یہاں پر ایک والد کا کردار نظر آئے گا، یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا نہیں. دونوں بھی ان کی اولادیں تھیں، ایک بچہ بہت ہی اچھا، نیک، عزت اور احترام سے پیش آنے والا، محبت کرنے والا، دوسرے بچے بلیم کرنے والے. لیکن جو بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے حسد سے اتنی بڑی پلاننگ کر لی، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں کوئی بڑی بات تو کہنے دور کی بات، کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہا جو کہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر یہاں کمپیئر کریں تو واقعی میں ہم ایسے والدین، بہت ہی مشکل ہے ہم میں سے ایسے والدین بننا. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جو واقعہ ہے، تو یہاں یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ بالکل ایکسیپشنل کیس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اسی طرح سے حفاظت فرماتا ہے. یہ نبی جو ہوتے ہیں بالکل ان کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک طرح سے حفاظت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں تمہارے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں، اور خاص طور سے پوچھنے والوں کے لیے. تو پوچھنے والے دراصل کفار مکہ بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، یہود بھی تھے. کیونکہ یہود کا بھی حال کیا ہوا، انہوں نے بھی حسد کی بنا پر، صرف حسد کی بنا پر، کہ یہ کتاب، یہ نبوت بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی، صرف اور صرف یہ حسد تھا ان کو، تعصب. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور خود کفار مکہ کے لیے کہ تم اپنے بھائی کو کس طرح سے آج تکلیف دے رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بستی سے وہاں سے تم نکال رہے ہو، مکہ سے نکالنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، تو تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کیا مقام دیا جو اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام، کہ آج اگر تم نے اس اپنے شہر سے نکال دیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ اختیار، دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات بناتا چلا جاتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے حق میں شر ہے، لیکن دراصل وہی چیز ہمارے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب یہ قصے کی طرف بات پلٹائی جا رہی ہے، اس قالو لیوسف، جب انہوں نے کہا کہ یہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اور ایک بھائی تھے بنیامین، جن کا نام ہے، جو چھوٹے تھے، اور انہیں کی پیدائش کے وقت بتایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ دونوں بچوں کی والدہ نہیں تھی، اسی بنا پر یعقوب علیہ السلام اپنے ان دونوں بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی محبت کی اور بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں ہمارے والد کے لیے یا ہمارے والد کی طرف، منا، ہم سے، ونحن اسبا، جبکہ ہم تو ایک پورا جتھا ہیں، پوری جماعت ہیں۔ اسبا عین سواد با، اسبیت بھی اسی سے نکلا ہے، تعصب بھی اسی سے نکلا ہے، اور اسبا کہتے ہیں کہ ایسی جماعت جو 10 کی تعداد میں ہو، ٹھیک ہے، 10 لوگوں کا ایک گروپ۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بھائی تھے ہی 10، اور ایک بنیامین کو ملا کر 11 ہوتے تھے، سمجھے۔ تو یہ جو لفظ ہے آپ کو اسبا بہت زیادہ ملے گا اس میں، ان کو بہت زوم تھا اپنی میجورٹی پر۔ اور ہوتا ہے نا ایسا بعض اوقات کہ جب زیادہ ایک گروپ مل جاتا ہے تو اس وقت وہ ہم مزاج لوگ پورے ایک طرف مل جاتے ہیں، یا بعض اوقات اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ سگے سوتلی کی بات آتی ہے تو اس طرح سے ایک طرف پورا گروپ بن جاتا ہے، دوسروں کو بالکل ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ ان کو اس پر بڑا زوم تھا، اپنے آپ کو وہ اسبا بار بار کہتے ہیں کہ ہم نحن اسبا، ہم تو ایک بڑا گروپ ہیں، ہم تو ایک بڑی جماعت ہے، ہم تو سارے ایک لوگ ہیں، ہمارے لیے تو کسی کو ڈیفیٹ کرنا آسان کام ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ونحن اسبا ان ابانا لفی دلال مبین، ہمارے والد تو دراصل بھول گئے ہیں یا تھوڑا سا بہک گئے ہیں۔ یہاں پر دلال مبین کا مطلب نوزب اللہ یہ نہیں آئے گا کہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، بلکہ یہاں پر راستہ گم کر دینے کے معنی میں بھی آتے ہیں، بھول جانے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے والد ہمیں تو بھول ہی گئے ہیں، یا ہمارے والد نے تو اس بات کو چھوڑ ہی دیا ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کریں۔ اب یہاں پر یہ جو احب کی بات آتی ہے کہ کیوں یوسف علیہ السلام زیادہ پسندیدہ تھے ان کے والد کے نزدیک، تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کے نزدیک کیوں زیادہ پسندیدہ تھے، یا یعقوب علیہ السلام صرف اور صرف ان کی خوبصورتی کی بنا پر چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو، یا وہ خاص طور سے فرق کرنا چاہتے تھے، ڈیفرنشیٹ کرنا چاہتے تھے، عدل سے کام نہیں لینا چاہتے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہی ایسا نظر آتا ہے، خاموش طبع، محبت کرنے والے، اپنے والد سے بہت زیادہ عزت اور احترام سے بات کرنے والے۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے جو انداز تھا ان کا، وہ انداز سے آپ اندازہ لگا لیجئے، جو انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا تھا، یا ابھی نہیں کہا تھا بلکہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ آپ اس انداز کو ہی نوٹ کر لیں تو آپ کو ان کے پورے کردار کی، ان کی شخصیت کی جھلک نظر آ جائے گی کہ کیسے ان کی شخصیت میں ماشاءاللہ خوبصورتی تھی، کس قدر ٹھہراؤ تھا ان کی شخصیت میں، کس قدر وہ عزت اور احترام سے اپنے والد سے مخاطب ہوتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بچوں کا آپ انداز دیکھیے، ابھی ہم دیکھیں گے ان بچوں کا انداز، یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کا، اور وہ جو تھے یوسف علیہ السلام، ان کا انداز بھی آپ دیکھیں۔ پہلے سے ہی اپنے والد کو بلیم کر رہے ہیں کہ والد کی غلطی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں کمی رہ گئی ہے، بلکہ سامنے والے پر بلیم۔ اور یہی والا جب انداز ہوتا ہے نا انسان کا، کہ وہ اپنی ہر غلطی دوسروں پر جب تھوپتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی اور اس کے سدھرنے کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنی غلطی پر توجہ کرے، دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے بارے میں سوچے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کہاں کوئی کمی ہو گئی جس کی بنا پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو بہت جلد اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، بہت جلد وہ سدھر سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی اپنے بیٹے سے یوسف علیہ السلام سے، ایک تو ان کے ظاہر سی بات ہے خوبصورتی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی سے بھی نواز رکھا تھا، دوسری بات ان کی والدہ کا نہ ہونا، تیسری بات چھوٹے تھے وہ، چوتھی بات ان کا کردار، ان کا رویہ ہی ایسا تھا، یعنی اس قدر وہ اپنے والد کو رسپیکٹ دیتے تھے، وہ خود اپنے والد سے اتنی محبت کرتے تھے جس کی بنا پر لازماً ان کی طرف جھکا ہونا ضروری تھا۔ جیسے کہ معراج کے موقع پر سیرت بھی آپ پڑھی رہے ہیں نا ماشاءاللہ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلے آسمان پر تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو آدھا نصف حسن دیا گیا تھا، اور نصف حسن کس کا، ایسا نہیں کہ کوئی چند لوگوں کا، پوری دنیا میں جتنا حسن ہے اس پورے حسن کو اگر ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ یعنی آدھا حسن پوری دنیا کے لوگوں میں بٹا ہوا ہے، جو خوبصورتی ہے دنیا میں وہ آدھا حسن ہے، اور جو باقی آدھی خوبصورتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ انداز لگے کہ وہ کیا معاملہ ہوگا، یعنی کتنے خوبصورت ہوں گے وہ، اور بعض وقت خواتین خواہش بھی کرتی ہیں نا کہ بچے ان کے خوبصورت ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کی اس بیوٹی کا ذکر تو تھوڑا سا کیا گیا، لیکن اصل جو ان کی خوبصورتی بتائی گئی وہ ان کے کردار کی خوبصورتی بتائی گئی، ان کے کردار، ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسا ان کا رویہ تھا، کس طرح سے وہ محسن بنے۔ اب دیکھیں حسن تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن محسن انسان خود بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اصل انسان کا کردار، اس کا حسن اخلاق ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا پلان بنایا، جب انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے ہیں اپنے ہمارے والد کو، اب ہم کیا کریں، اسکیم تھی ان کی، اور خود جواز بھی دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے والد کا جھکا ان کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا اب ہم کیا کریں کہ وہ جو کانٹا ہے راستے میں اس کانٹے کو ہی ہٹا دیں۔ اقتل یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اب یہاں پر اقتلو، اب دیکھیں سب سے پہلا قتل بھی یا سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا زمین پر وہ کس نے کیا تھا، یہ کیا جرم تھا، وہ قتل تھا نا جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اور کس بنا پر کیا تھا، وہ بھی حسد کی بنا پر کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہ قبول ہوئی۔ اسی طرح سے آسمان پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ کس بنا پر ہوا تھا، ابلیس نے کہا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، لہٰذا میں زیادہ بہتر ہوں، وہ بھی حسد ہی کی بنا پر ہوا۔ اب یہاں پر یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، ان کو حسد تھا اپنے بھائی سے کہ ہمارا یہ بھائی ہمارے والد کے نزدیک زیادہ چاہیتا ہے، زیادہ اس کو محبت کی جاتی ہے، تو لہٰذا کہنے لگے کہ اس کو ہٹا دو راستے سے، اقتل، قتل، اور جواز بھی پیش کر دیا۔ کہتے نا وہ جو ایک محاورہ ہے شاید، کہ گناہ کا جواز پیش کرنا بدتر از گناہ، یعنی گناہ کر لینا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے لیکن اس کا گناہ کر کے اس کا جواز پیش کرنا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا کہ تو نے چونکہ فبیما اغویتنی، کہ تو نے چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب اس لیے میں انسان کے راستے میں بیٹھا رہوں گا، یعنی اس کو اپنی غلطی نہیں نظر آئی، اس نے سامنے والے کو بلیم کیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے جواز پیش کیا کہ چونکہ والد کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے لہٰذا اب چلو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی سکیم تھی، یہ نبی کے بیٹے تھے، یہ لوگ بھی کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا ان کا، اور ان کا جو آپ دیکھیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں تصور کر سکتے یا ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا فلاں بہت نیک شخص ہے تو ضروراً ان کے سارے بچے ہی نیک ہوں گے. اللہ کرے کہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری پوری جنریشن نیک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر انہوں نے قتل کا پلان بنا لیا, جبکہ یہ یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے. اوت رہوہ ترہا توئے رہا, ترہا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھینک دینا, یعنی بالکل غیر ضروری سمجھ کر ایسے پھینک دینا, اور گھر میں نہیں پھینکنا, آس پاس نہیں پھینکنا, دور پھینک دینا جیسے اس کی گھر میں ضرورت ہی نہ ہو. ایسے مثال کے طور پر آپ اگر بوٹل کھولتے ہیں اور اس کا جو کیپ ہوتا ہے, ڈھکن ہوتا ہے اس کا کور, اس کور کو نکال کر آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, یا ایسے آپ کار میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ڈھکن کھولا اور کار کی کھڑکی سے آپ نے اس کو باہر دور پھینک دیا کہ کہیں دور چلا جائے, کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں, تو اس کو ترہا کہا جاتا ہے. تو اوت رہو ہو, اس کو اس طرح سے پھینک دو. اردن نکیرا آیا یہاں پر, کہیں بھی, یعنی بس آخر کار مقصد کیا ہے کہ پھینکنا ہے, اور کوئی ایسی خاص جگہ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں, کہیں پر بھی پھینک دو, کہیں پر بھی پھینک دو. اور پھر جواز کے پیش کیے کہ ہم اس کو پھینک کیوں رہے ہیں, ہم ان کو پھینک کیوں دیں گے, یا ہم ان کو کیوں اپنی نظروں سے دور کر دیں گے. یخلو لکم, تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے وجہ ابیکم, تمہارے والد کا چہرہ. تھوڑا سا اس کو آپ پہلے اتراؤہو کے معنی دیکھ لیں, پھینکاؤ اسے. تو رہا اس کا روٹ وڈے, کسی چیز کو فالتو اور ردی سمجھ کر پھینک دینا, یعنی آپ نے اس کو فالتو بھی سمجھا ردی بھی سمجھا اس لیے پھینک دیا. لوگوں کی نظروں سے بچا کر کہیں دور پھینک دینا, کہ کسی جیسے جب آپ ڈھکن پھینکتے ہیں تو آپ کو یہ برا لگتا ہے نا کہ کسی کی نظروں کے سامنے کہ اچھا ہم نے راستے میں ڈال دیا کچرا, تو آپ اس کو اس طرح سے دور پھینک دیتے کہ کسی کی نظروں کے سامنے بھی نہ آئے وہ. تروح دور دراز مقام کو, اور اتر اس چیز کو کہتے ہیں جو فالتو سمجھ کر پھینک دی جائے. تو ان کو بھی جو پھینکا گیا تھا یا ان کو جو ڈالا گیا, ایسی غیابات عجب کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے ابھی, جو اندھا کنواں جس کو کہتے ہیں, یا پھر ہر ایک کی نظر جس پر نہ پڑتی ہو. تو بہرحال ان کو پھینک دو. یخلو لکم, خلا یخلو, ہم سب جانتے ہیں خلیل بھی لفظ اسی سے بنا ہے. خلوہ, خلوت جو ہم اردو میں کہتے ہیں, اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. تاکہ خالی ہو جائے, تاکہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہو جائے. لکم تمہارے لیے, وجہ اس کا چہرہ, یعنی توجہ, والد کی توجہ, ابیکم تمہارے والد کی. وتکون من بعدہ, اور اس کے بعد پھر ہو جانا, قومن صالحین, نیک اچھے, یعنی گناہ پہلے اور نیکی بعد میں. گناہ کر لو تاکہ بعد میں کوئی نیک کام کر لینا تاکہ وہ زائل ہو جائے. یہ جو سوچ ہے, کیا یہ سوچ آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے کہ ابھی گناہ کر لو یا ابھی انجوائے کر لو, یہ تو انجوائمنٹ, یعنی یہ تو انجوائے کرنے کے دن ہے, یہ عمر ہی ایسی ہے, ٹین ایج ہی ایسی ہوتی ہے, یا ابھی کیا تم نے یہ کیا بوڑھوں کا روپ دھار لیا ہے, تم ابھی تمہاری روح کو تم نے کیوں بوڑھا بنا لیا ہے, ابھی سے ابھی تو یہ تو دن ہے تمہارے, خوب فیشن کرو, خوب ہلا گلا کرو, یہ کوئی دینداری, دین کا لبادہ اوڑھنے کا دن, اوڑھنے کے دن ہے بھلا. یعنی ہمارے یہاں پر دین کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف بڑھاپے کی چیز ہے دین, جبکہ آپ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے اوپر اسلام کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں, وہ مسلمان ہے, اس کو ہر حال میں فالو کرنا ہی ہے. چھوٹا بچہ ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادب اور آداب سکھائیں, اسلامی طریقے سکھائیں. بڑے ہو گئے تو آپ کی خود کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, خوب انجوائے کر لو, خوب مزے کر لو, کیونکہ دنیا دوبارہ تو ملنی نہیں ہے, لہٰذا پہلے گناہ کر لو خوب, آخر میں ایک عمرہ کر لیں گے یا حج کر لیں گے تاکہ سارے گناہ دھلوا لیں ہم اپنے اللہ تعالی سے. یہ سوچ انسان کو گناہوں پر جری کر دیتی ہے, اور جو سوچ سمجھ کر گناہ کیے جائیں اس کے لیے معافی ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دے گا نہیں دے گا, الا یہ کہ انسان خالص توبہ کر لے. تو یہاں پر انسان کو کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی جو کرنا ہے کر لو, بعد میں کوئی نیک کام کر لیں گے اور گناہ کو معاف کروا لیں گے. اس انٹینشن سے کیا گیا گناہ اس طرح سے معاف نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کو ہم اپنے لیے خالی کر لیں, ताकि वो यूसुफ और उनसे बरी हो जाएं और फिर उनके पूरे मुकम्मल तवज्जो हमारी तरफ हो। इस बिना पर हम यूसुफ ही को रास्ते से हटा देते हैं। हालांकि देखें, इसका इतना आसान इलाज मौजूद था ना कि वो सोचते कि अच्छा यूसुफ में ऐसी क्या खूबियां हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से अपने वालिद से पेश आते हैं, वो क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वालिद उनसे मोहब्बत करते हैं, तो कोशिश करते या चाहते या इस तरह से सोचते कि चलो हम भी वही काम करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से यूसुफ से हमारे वालिद खुश होते हैं, उनके काम से हम भी वही काम करने लगते हैं, वही आदत, वही अखलाक, वही रवैया, वही किरदार अपना लेते हैं ताकि हमारे वालिद हमसे राजी हो जाएं। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग यानी अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय क्या किया, और मजीद एक और गुनाह में फंस गए कि चलो ये इस रास्ते से कांटे को ही हटा देते हैं। अब ये प्लान बना लिया और फिर ये भी कह दिया कि बाद में हम नेक बन जाएंगे। ये पढ़कर जरा हंसी भी आती है ना कि कैसे लोग थे, कैसा उनका उनकी सोच, उनका किरदार, उनका रवैया कैसा था। और ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जो टीनेजर्स होते हैं ना, बिल्कुल लाउबाली किस्म के लड़के वैसे नजर आते हैं। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। इस पर उसमें से एक बोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। अब यहां पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था और कह दिया था कि पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक बन जाएंगे। अब यहां पर एक कायल करने वाले ने, और ये कायल करने वाले कौन है इनके बारे में जो रिवायत से पता चलता है, एक्चुअली इसमें हमको हर वाक्य की तफसीर ऑथेंटिक रिवायत में नहीं मिलेंगी। कुछ मुफस्सरीन ने इसराइलियात से या और जो दूसरी किताबों में वाकयात हैं, या सहाबे कराम ने जो सुन रखे थे अहले किताब से वाकयात, उन वाकयात के तनाजुर में जो तफसीर लिखी है कि ये कायल करने वाले दरअसल ये वो बड़े भाई थे यहूदा, जिनके बारे में पता चलता है कि उनके अंदर उनके दिल में थोड़ी सी नरमी थी जरूर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, और उनको ये प्लान इतना भाया नहीं था, कत्ल करने वाला प्लान। अब यहां पर आप देखें कि अगर वो चाहते और एक स्टेप आगे लेते, यानी अमर बिल मारूफ ही उनको करना था अगर, और नहीं अनिल मुनकर करना था, तो वो एक स्टेप और आगे ले लेते और उनको कत्ल करने ही से रोक देते और उसमें फेंकने से भी रोक देते कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये गलत है। तो बाज़ात हमारा हमारा मतलब भी क्या होता है, या हमारा मकसद भी क्या होता है कि जब हम दीन का काम करते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो हम लोगों के डर से कि ये लोग हमें बिल्कुल पीछे ना कर दें या हमारी बात ही ना सुने, हम एग्जैक्ट जो उस बुराई की जो जड़ है वो नहीं बताते, बल्कि छोटी मोटी बातों पर हम तरखा देते हैं लोगों को। तो ऐसे नहीं करना, जब करना ही है काम तो पूरी तरह से रोक दें, जो गलत काम है तो वो गलत है और उसको हर हाल में रोकना चाहिए, चाहे वो कुएं में डालना हो या कत्ल करना हो। कत्ल करना भी एक बड़ा जुर्म है और कुएं में डालना ये भी एक बड़ा जुर्म है। तो जब रोकना ही था तो पूरी तरह रोक देते, लेकिन चले बहरहाल कम अज कम रोका तो सही। एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि जब आप अल्लाह के लिए उठते हैं या अगर आपके अंदर खैरख्वाही होती है तो अल्लाह ताला हमेशा आपको हर जगह आपकी मदद फरमाता है, आपको सपोर्ट करता है, और कोई ना कोई मदद करने वाला अल्लाह ताला ऐसा पैदा कर देता है जैसे कि गोया वो आपका खैरख्वाह हो। अब यहां पर भी आप देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हीं भाइयों में से एक भाई को पैदा कर दिया, खड़ा कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में सपोर्ट के लिए। कहा जाता है कुछ रिवायत से, इसराइली रिवायत से भी पता चलता है कि ये भाई जब ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम की साइड लेने लगे तो उन लोगों ने खुद धमकी दी थी दूसरे भाइयों ने अपने इस बड़े भाई को कि अगर तुमने ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम की साइड ली तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे साथ में। तो आप देखें कि बाज़ोकत ऐसा हो जाता है इंसान कि चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। तो बहरहाल ये क़ाइलुन, क़ाला यक़ूलु क़ाइल, हम उर्दू में कहते ना क़ौल, क़ाला यक़ूल, उसी से क़ाइल निकला है, यानी आउट ऑफ स्पोकन होना, यानी ऐसी स्पीच, ऐसी बात करना जो बिल्कुल बहुत ज्यादा कन्विंस करने वाली बात हो, मोस्ट कन्विंसिंग। तो उसी को फिर यानी क्योंकि आपने अपनी बात ऐसे पेश की कि सामने वाले को आपने कायल कर लिया, यानी अपनी बात पर राजी कर लिया, तो आपकी गुफ्तगू में वो इतना असर होगा, ये आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, ऐसी दलीलें दी होंगी बात करने में आपने कि सामने वाला आपकी बात समझ गया और मान गया, तो इसीलिए फिर कायल। تو انہوں نے قائل کیا اپنے بھائیوں کو کہ اس کو یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے کیا کرو، کنویں میں ڈال دو. اب غیابت الجب کا لفظ ہے یہاں پر، غیابت غیب سے ہے پیچھے، اور جب کنویں کو کہتے ہیں، یعنی ایسا کنواں جو جس کو باقاعدہ بنایا نہ گیا ہو، یعنی بس کنواں کھود کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کی منڈیر نہ بنی ہو آس پاس، پھر اس کو اینٹوں سے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کنواں بنایا جاتا ہے تو پھر اندر سے اس کو پکا بھی کیا جاتا ہے، اوپر اوپر سے پھر سائڈ سے اینٹیں لگائی جاتی ہیں، مضبوط اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اوپر سے باقاعدہ دیوار اٹھائی جاتی ہے اس کی منڈیر بنانے کے لیے. اور یہ جو کچا کنواں ہوتا ہے، بس ایسے ہی کسی نے کنواں کھودا ہو اور ہلکی سی مٹی کی جیسے وہ منڈیر سی بنا دی ہو بس، یعنی باقاعدہ پکا اس کو نہ بنایا ہو، پختہ نہ کیا ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. ایک اور لفظ ہے، کیا لفظ ہے کوئی بتا سکتا ہے کنویں کے لیے؟ سیرت میں بہت پڑھ رہے ہیں نا، سیرت میں یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، کنویں کا بھی نام آیا تھا. بیر، بیر کا لفظ آتا ہے، بیر معونہ کا واقعہ. تو بیر اس کنویں کو کہتے ہیں جو باقاعدہ بنایا گیا ہو، یعنی جس کو باقاعدہ بلڈ کیا گیا ہو، اس کنویں کو بیر کہتے ہیں. اور جب ایسے کنویں کو جو کچا کنواں ہو، جس کو باقاعدہ بنایا نہ گیا ہو، بس ایسے ہی کھود دیا گیا ہو. اور پھر ایسے کنویں میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ کچھ باقاعدہ بناتے تو نہیں تھے، تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پتھر ایسے لگا دیتے تھے وہ لوگ، تاکہ کوئی بیٹھ بھی جائے یا کوئی، یعنی کوئی ایسی دیوار سے نکلی ہوتی تھی جس پر کوئی قدم بھی رکھ سکے. تو بہرحال وہ ایسا کنواں تھا جو کہ کچا کنواں تھا. جیم بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، جب کا، ایسا کنواں جو صرف کھودا گیا ہو، اینٹ پتھر سے تعمیر نہ کیا گیا ہو، جس کو ہم کچا کنواں کہتے ہیں. پھر جو لفظ آیا ہے یلتقط ہو، لام قاف توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے. لقیت کہتے ہیں کسی گم ہوئے ہوئے بچے کو اٹھا لینا، یعنی ایسا بچہ جس کا کوئی اتا پتا نہ ہو. یعنی خاص طور سے لقیت کا جو لفظ ہے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ ایسا بچہ جو کہیں سے آپ کو مل گیا ہو، جس کو ہم لاسٹ چائلڈ کہیں گے. اور لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز، یعنی کسی کا کوئی پاکٹ کہیں گرا ہوا مل گیا، کوئی کسی کا سامان ہے، اس کو لقطہ کہتے ہیں. بخاری میں باقاعدہ اس نام کا ایک باب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا آپ کی حدیث کے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے خود استعمال کیا ہے. باب لقطہ کا ہمیں ملتا ہے ذکر، کہ گم شدہ چیزوں کا بیان. صحیح بخاری اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو گم شدہ چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن میں بھی یہی لفظ آیا ہے. کہ کیونکہ ان کو کیوں یہاں پر یلتقط ہو، ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ ان کو نکال لے گا، یعنی گم شدہ بچہ سمجھ کر یا ایسی مفت کا مال سمجھ کر ان کو نکال لے گا اور اٹھا کر لے کر چلا جائے گا. تو لقطہ کہتے ہیں کسی چیز کو، اور لقیت کوئی بچے کا گمشدہ ہونا. حدیث میں ایک لفظ آتا ہے الحکمت بعادۃ المؤمن اینما وجدوا التقطاها، کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اسے جہاں کہیں سے ملے وہ اسے لے لے. التقطاها، جب اس کو کوئی اچھی بات کہیں نظر آئے تو اس کو لے لے، اٹھا لے، یعنی گمشدہ پونجی کو اٹھا لے. التقطاها، کسی چیز کو پکڑ لینا، لے لینا، تو اس کو تم ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا سیارہ اسے لے لے. سیارہ، دراصل آپ دیکھیں طیارہ، سیارہ جو لفظ ہے سیر سے نکلا ہے، سیر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چلنا، اور سیارہ پھر اسی لیے آج کل کار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں سیارہ جو قافلہ چلتا ہوا تھا، یعنی کاروان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا. تو کوئی آتا جاتا قافلہ، یہ کاروان ان کو لے لے گا، نکال لے گا. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وان له لناصحون، اب جب انہوں نے پلان بنا لیا اپنا، اپنی اسکیم انہوں نے فائنل کر لی، تو اپنے والد کے پاس آئے اور والد سے بولے یا ابانا ما لك لا تامنا. اب یہ جو تامنا ہے، یہاں پر آپ کو کوئی رول ملتا ہے تجوید کا؟ تجوید بھی پڑھی ہے نا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، تو کیا رول ہے یہاں تامنا میں؟ آپ لوگوں کے قرآن میں ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے نون کے اوپر؟ بنا ہے. اگر آپ عربی قرآن میں دیکھیں گے جو مصحف ہوتا ہے, تو عربی قرآن میں آپ کو اس پر ایک ڈائمنڈ سا نظر آئے گا, میم کے بعد اور نون دونوں کے بیچ میں. اور ایکچولی یہ کیا تھا یہاں پر, یہ تجوید رول ہے یہاں پر. اور یہ لفظ پہلے تامنو تھا, وہ تامنو پلس نا, اب دونوں کو ملا دیا گیا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا فعل نہیں, یعنی کسی کو ہم ایسا کہنا کہ مطلب یعنی جو کام آپ نہیں کرتے, یعنی آپ تو ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے. لا تامنونا, تو یہاں پر آیا ہے لا تامنا, ہم اس کو تامنا پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑے سے نون پر آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے. لا تامنا, نون کا پیش آپ بہت ہی ہلکا سا یعنی نہیں کے برابر آپ پڑھیں گے اور پھر نہ پڑھیں گے. تو لا تامنا الا یوسف و ان لہ لناصحون, کہ کیا بات ہے والد صاحب, والد صاحب تو بہت اچھا لفظ ہے جو میں کہہ رہی ہوں, کہنے کے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, واٹس رانگ وتھ یو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے جو ایسے والدین پر بلیم کرتے ہیں. آپ خود اپنے ذہن میں تصور لائیے, اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی اپنے ذہن میں تصور لا سکتا ہے. جو نئی جنریشن کا جو حال ہے, ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہی سیم حال ہے. آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو ہم پر اعتماد نہیں کرتے, آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے مجھ پر, آپ مجھے سیل فون کیوں نہیں دلا کر دیتی, آپ مجھے امی آپ تو مجھ پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, آپ لوگوں کو اپنے بچوں پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ تو مجھے فلاں کے گھر نہیں جانے دیتی, فلاں کے گھر نہیں جانے دیتی. پہلے سے بلیم کارنر کر دینا والدین کو, والدہ کو پہلے سے ایسا ان کے اوپر یعنی دھاوا بولنا, حاوی ہو جانا کہ بےچارے وہ اپنے آپ کو اپنے اندر گلٹی فیلنگ محسوس کریں, یعنی اپنے اندر وہ ایک چور سے بن جائیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ آئے اور سیدھا یہ نہیں کہا, بلکہ کہنے لگے کہ کیا ہے آپ کو, لا تامنا, کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. تو وہ آئے اور کہنے لگے اپنے والد سے, انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. لیکن ابا جان یہاں پر یہ بہت اچھا لفظ ہے, ایکچولی یہ لوگوں کا انداز اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ, ان کو یقین دلانا پڑ رہا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تو پہلے ایسا کہا کہ آپ کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, آپ کو تو ہم پر اعتماد کرنا چاہیے. تو پہلے سے ہی اس طرح سے کرے نہیں, ان کو اندازہ تھا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا سورۃ توبہ میں, قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے, یا بار بار یقین دلانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے, جس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میرے بارے میں سامنے والا یقین نہیں کرے گا, میں جو بات کہہ رہا ہوں میں خود اس میں اتنا کچا ہوں, یا مجھے خود اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اگر کہوں تو سامنے والا یقین نہیں کرے گا, اس لیے پھر بار بار اس طرح سے یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں نے تو فلاں وقت یہ کام کیا تھا, دیکھا نہیں آپ نے, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں. تو بہرحال بچوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے. لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں سے رابطہ نہیں توڑنا ہے. آپ آگے یعقوب علیہ السلام کا وہی حال آپ کو نظر آئے گا, بہترین والد, بہترین فادر. ابھی تک تو ہم پڑھتے آئے تھے کہ اچھا بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہم نے زیادہ تر ہم نے پڑھا یہ احادیث میں پڑھا کہ اچھا بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, کس طرح ان کا احترام کرنا چاہیے, کس طرح ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے, ان کی کیا ذمہ داریاں, ان کے کیا فرائض ہیں. اب ہم دیکھیں, ہم کو ایک بہترین یعنی والد کا ذکر یہاں ملتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے والدین ہیں, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے, آپ تو ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں, جبکہ ہم تو خیر خواہ ہیں یوسف کے. کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وان لہ لحافظون. ارسلہ معنا, بھیج دیجئے اس کو ہمارے ساتھ. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, یرتع کا لفظ آیا ہے, اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. یرتع کسے کہتے ہیں, را تا عین, رتا اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسے تو اس کی نارمل جو میننگ آئیں گے چرنا, اور خاص طور سے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا کہ خوب میوے کھائے. تو جانوروں کا چرنا چگنا, اور اس کا بنیادی مطلب یہ ہے اصل میں چرنا, لیکن بعد میں پھر استعارے کے طور پر انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا کہ جی بھر کر کھانے پینے پر یہ لفظ بولا جانے لگا. یعنی جانوروں کی طرح بہت کھانا. جیسے ہوتا ہے نا کہ پکنک پر جاتا ہے انسان تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایکچوئل کھانا, لیکن پکنک پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹرا کی چیزیں مل جاتے ہیں نا, کہ مسلسل منہ چلتا رہے ایکسٹرا کی چیزیں کھانے کے لیے. کھانا ایک الگ ہوتا ہے اور وہ چر لے گا, چگ لے گا. آپ اس کو چھوڑ دیجیے ہمارے ساتھ, بھیج دیجیے ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو تاکہ کھیل کود لے اور کچھ چر چگ لے. وہ ان لہ لحافظ, اور ہم تو ہیں ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اب یہاں پر انہوں نے پلان کس طرح سے بنایا آپ دیکھیں, اور کس طرح سے اس کو وہ اپنے پلان کو مزید اور مضبوط کر رہے ہیں ان کے فادر کو قائل کرنے کے لیے. کہ کتنی اچھی سے بات بتائی جائے کہ چر چگ لے گا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کو ہم لے جاتے ہیں کسی کے بچوں کو, کہ اچھا بھیج دیجیے اپنے بچے کو ہمارے ساتھ, تھوڑی دیر ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل لے گا. تو اب پلان دیکھیں کتنا مضبوط ہے. اب یعقوب علیہ السلام کے جواب دیتے ہیں, قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنہ غافلون. والد نے کہا, تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے, یعنی حزن میں مبتلا کرتا ہے, اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. آپ دیکھیں والد کو جو دل میں ایک خوف تھا, اور یعنی وہ جانتے تھے, یعنی ان کو اپنے بچوں کے رویے کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کے بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے پلان بنایا تھا, ہو سکتا ہے کہ والد کو اس پلان کی بھنک پڑ گئی ہو. کیا آپ دیکھیں انہوں نے وہی اندیشہ ظاہر کیا جو ان لوگوں نے پلان کیا تھا, کہ ٹھیک ہے اس کو ڈال دو کہیں. اور آ کر جو انہوں نے جواز پیش کیا کہ اس کو یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا, تو بہرحال ان کو تھوڑا بہت اندازہ تھا, اس لیے انہوں نے اپنے اس شک کا اظہار کیا. لیہ زنونی حزن سے ہے, کہ یہ جب چلا جاتا ہے تو مجھے ایک غم گھیر لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنی عادت ہو گئی ہوگی یعقوب علیہ السلام کو, کیونکہ وہ تھے ہی بچے ایسے بہت زیادہ اپنے والد کا احترام کرنے والے. مجھے اس بات پر غم لاحق ہو جاتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ, یا پھر میں ڈرتا ہوں, وہ اخاف و خوف کھاتا ہوں. اور ہم حزن اور خوف کو پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی نا, کہ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے, اور حزن میں کب مبتلا ہوتا ہے وہ جو پیچھے ماضی میں باتیں گزر چکی ہیں. یاکلہ الذئب, کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جانتے تھے بھیڑیا, ہم سب جانتے ہیں کہ بھیڑیا کیا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے کنان کا جو علاقہ تھا وہاں پر بھیڑیے بہت ہوں آس پاس. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے اور تم غافل ہو جاؤ, اور یہاں پر غافل سے مطلب کیئرلیس, اپنے کھیل کود میں تم لگ جاؤ. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن اصبح, پھر وہی بات آئی ہے اصبح کی. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن اصبح ان اذا لخاسرون, انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں, ایک اصبح ہیں, تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. یعنی ان کو پھر اسی بات کا زوم, اسی بات کا ان کو ایک تکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تکبر والا جملہ نظر آ رہا ہے نا, کہ نحن اصبح, بار بار وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنے مسلس بتا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ہماری کتنی طاقت ہے. تو وہ بھی بار بار اپنے بھائیوں کا ان کا تذکرہ کر کے دراصل ایک طرح سے بتانا چاہ رہے کہ ہم تو ایک اصبح ہیں, ہم تو ایک پوری جماعت ہیں, ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس طرح سے کوئی کھا لے. فلما ذهبوا به وجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اب یہاں پر سارا وہ واقعہ بیچ کا چھوڑ دیا گیا, اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے, یہ بیوٹی ہے قرآن کی اصل میں, کہ وہ بلا وجہ کے باتیں بیچ میں نہیں دہراتا قرآن, وہ صرف کام کی بات ہمیں بتاتا ہے. اور یہی خاص طور سے خوبصورتی ہے قرآن کی, کہ وہ پوری لمبی تفصیل بتا رہی ہے کہ اچھا وہ کس طرح سے لے کر گئے اور کیا کیا, کیسے پھینکا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. اب یعنی شارٹ قصہ کیا جا رہا ہے, لانگ کو شارٹ کیا جا رہا ہے, سمجھے. قصہ مختصر یہ کہ وہ لوگ لے گئے, کنویں میں ڈال دیا, اور اس وقت یعنی جس وقت تو کنویں میں ڈال رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر جو آگے چل کر نبی بننے والے تھے، ابھی تو وہ بچے تھے، تو ان پر وحی کی. اور یہ وحی وہ والی وحی نہیں ہے جو پیغمبروں کو کی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر وحی سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں الہام ڈالتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اسی وقت جب وہ مشکل میں یا مصیبت میں گرفتار ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی تھی کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو باسکٹ میں، یا اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ کیسے اس کو شہد بنانا ہے. تو یہ وہ والی وحی ہے، کیونکہ نبوت جو مفسرین کا یا اور بھی جو دوسری آراء میں ملتی ہیں، احادیث سے بھی جو پتہ چلتا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو 40 سال کی عمر ہی میں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، یا ایک اچھی ایج کو پہنچ جانے کے بعد. اور یہاں تو ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یا تو 7 سال کے تھے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹے ہوں، یا 8-9 سال کے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، ان کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا کہ تم اس پر خاموش رہو، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو اپنی ان کی اس حرکت کو تم ان کو جتاؤ گے. تو یہ جو لا یشعرون کے جو لفظ آتے ہیں، الفاظ آئے ہیں، تین معنی بنتے ہیں اس کے. ایک یہ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر وحی کی جا رہی ہے، یعنی ہم اس کے دل کو اطمینان عطا کر رہے ہیں. دوسرے معنی یہ کہ ایسے حالت میں ان کی یہ حرکت انہیں تو جتائے گا جہاں انہیں تیرے ہونے کا وہم گمان تک نہ ہوگا. یعنی کیونکہ کہاں جتائے تھے انہوں نے، یا کہاں بتائے تھے، جب یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ وہاں کے ایک طرح سے ان کو ایک ذمہ داری، ایک عہدہ دے دیا گیا تھا. اور تیسرا یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. یعنی آج تو انہوں نے تمہارے حق میں کنواں کھودا، گڑھا کھودا، ٹھیک ہے، آج تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن تمہارا یہی نقصان پہنچانا اس کے لیے کس قدر عروج پر، یعنی آگے اوپر بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یعنی کوئی سامنے والا دنیا میں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے پلان کرتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد کی دعا، وہ اتنا یقین ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. یقین جانیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرنا چاہے اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دے اس کو سب مل کر بھی دلوانا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اصل بزرگی، اصل طاقت، سب کچھ تو کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آج آپ کسی کو حسد کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر اس کے حق میں گڑھا کھود رہے ہیں، اس کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہارے اسی پلان کو اس کے حق میں بہتر کر دے، یعنی وہ اس کے لیے اوپر چڑھنے کا مزید ذریعہ بن جائے ماشاءاللہ اس کے عروج کے لیے. اور یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو بتا دیا، ظاہر کر دیا اپنے اس جو آگے چل کے نبی بننے والا تھا، جو بچہ، ہم نے اپنا امر واضح کر دیا اس کے اوپر، اور وہ جانتے نہیں تھے، ان کو شعور ہی نہیں تھا. تو بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے، واقعی میں اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین کریں نہ کریں، چاہے ہم سچے ہی ہوں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یہ بھی وہی والی بات ہے پیچھے جو کہی تھی کہ لا تمنا، آپ تو ہم پر یقین ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی پہلے کا پہلے کہہ دیا کہ آپ تو ہم کو سچے سمجھیں گے نہیں، چاہے ہم اپنی بات میں سچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ تو یقین ہی نہیں کریں گے. تو بار بار یقین بھی کس بات کا دلانا پڑتا ہے؟ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آ کر وہی پلان جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا تھا اسی کو انہوں نے بتا دیا، اور اپنی تصدیق کے لیے انہوں نے کیا کیا مزید وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے والد نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا، فصبر جمیل، اور بخوبی کروں گا، خوبصورت صبر۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کردار ہمیں نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، کیا صبر ہے واقعی میں، کیسا صبر ہے، کس انتہا کا صبر ہے۔ اور پھر جمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، تو خوبصورت صبر بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا صبر کے بھی کوئی صورتیں ہوتی ہیں؟ خوبصورت صبر بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں واقعی میں یہ نظر آ رہا ہے، آپ اس صبر کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیے۔ اب جب یہ لے کر آئے بھائی، اور انہوں نے ثبوت کے لیے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو کہیں سے کچھ لیا، خون کے چھینٹے ویٹے لگا دیے اور لا کر اپنے والد کے ساتھ پیش کر دیا۔ اب والد کوئی ایسے ویسے آدمی تو نہیں تھے، ہم شروع سے ان کی فراست دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے الحمدللہ، اور ان کی فراست بھی آپ دیکھیے۔ تو انہوں نے جب قمیض دکھائی اپنے والد کو اپنے اس پلان کے ثبوت کے لیے، تو جو دیکھا یعقوب علیہ السلام نے، اب یعقوب علیہ السلام کوئی ایسے ویسے تو تھے نہیں، وہ تو والد تو والد ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کتنے بھی بڑے بن جائیں، والد والدین کی تو بات نہیں آ سکتی نا، والدین سے تو بڑے نہیں ہو سکتے وہ، تو والدین دھوپ میں تو بال سفید نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی جو بہت ہی ناقص پلاننگ تھی، یعنی ایسے لگتا کہ گویا کہ وہ ان کے جو بچے تھے، یہ جو لڑکے تھے، یہ چالاک تھے، عیار تھے، لیکن ذہین نہیں تھے۔ اب دیکھیں ذہانت، انٹیلیجنس ہی ایک الگ چیز ہوتی ہے جو مومن میں بھی پائی جاتی ہے، جس کو ہم فراست کہتے ہیں۔ تو چالاکی اور مکاری یا عیاری وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ چالاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذہین بھی ہوں۔ تو یہاں پر یہ لڑکوں کا جو اپنے آپ کو نحن اسبا کہتے تھے، ان کا ہمیں جو رویہ یا کردار نظر آتا ہے، یہ ذہین نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو قمیص لا کر دی ان کے والد کو، اس پر خون کے چھینٹے لگا دیے۔ جب ان کے والد نے قمیص دیکھی تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ قال بل سولت، سولت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت بنا دینا، یا جو اس کے اندر کی چیزیں اس کو چھپا دینا۔ تو تم نے جو بھی کام کیا ہے، دراصل یہ تو اچھا کام ہو گیا، یعنی اصل میں تمہاری برائی کو، تمہاری برائی کسی کے حق میں بہتر ہو گئی، تمہارے نفس نے اس کام کو آسان بنا دیا تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو فصبر جمیل واللہ المستعان، میں تو برداشت کروں گا، اور ایسا صبر جو کہ خوبصورت بھی ہو۔ یہ ٹھنڈے دل سے انہوں نے اس مصیبت کو برداشت کیا، اور اسی سے ان کی عالی ظرفی کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے جب قمیص لا کر دی، تو وہ قمیص بالکل صحیح سلامت تھی، صرف خون لگا ہوا تھا اس پر۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی تو فہم و فراست والے تھے نا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اچھا اے میرے بچوں، کہ بھیڑیا اتنا نادان اور بیوقوف تھا کہ اس نے پہلے قمیص اتاری تاکہ قمیص پھٹنے نہ پائے، اور پھر یوسف کو کھا گیا۔ تو اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص کہیں نہ کہیں سے تو پھٹی ہوتی نا۔ تو اگر وہ ایسے ہی وہ مجرم تھے، یا ایسے ہی انہوں نے کام کیا تھا، یا وہ ذہین ہوتے، تو قمیص کو بھی کہیں سے پھاڑ دیتے تاکہ ثبوت رہے صحیح سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی ضرور کر جاتے ہیں، اپنے خلاف خود ہی وہ کوئی ایسا ایویڈنس، ایسا ثبوت چھوڑ جاتا ہے، جیسے ان لوگوں نے کیا۔ تو قمیص پوری صحیح سلامت تھی اور بھیڑیا کھا گیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یوسف یعقوب علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا کہ انہوں نے ہی کوئی پلان کیا ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف، تو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی راہ نکالے گا، اور جو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ فصبر جمیل، اب دیکھیں صبر کیا ہوتا ہے، یعنی اپنی جسمانی اعضا کو ایسی غلط حرکت سے روکنا۔ اور صبر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بصدمت الاولا، کہ صدمے کے شروع میں صبر کرنا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خوب جزا فضا کر لیتے ہیں، خوب رو پیٹ لیتے ہیں، خوب شکایتیں کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، صبر تو آ ہی گیا۔ تو وہ صبر نہیں ہے اصل میں، صبر تو یہ کہ آپ اپنی زبان کو بھی اور آپ اپنے جسم کے اعضاء کو بھی کوئی ایسے ریئیکشن سے، کوئی ایسے عمل سے روکیں جو کہ ناپسندیدہ ہو۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ تصور کریں ذرا، ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بڑے بچوں کو، اپنی چھوٹی بچی کو دیا کہ جو اسے تھوڑا سا انٹرٹین کروا کے لاؤ۔ بچے جاتے ہیں، وہ چھوٹی بچی کو لے کر، یا چھوٹے بچے کو لے کر، جو بھی ہو، لڑکا لڑکی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ڈفرینشیٹ کرنا ہو جائے۔ بہرحال اب وہ بچی کو لے کے جاتے ہیں، یا وہ لڑکے کو لے کے جاتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں۔ अब झूला झुलाते झुलाते ऐसा था कि वो बच्ची गिर जाती है। अब और वो बच्ची को कुछ नुकसान भी पहुंचा, समझो कुछ थोड़ा सा उसको मार लग गया हो, कुछ जख्म आ गया हो। अब वो बच्चे आते हैं और वो बच्चे बेचारे खुद ही हैरान परेशान हैं, उनके वो कहते हैं ना चेहरे को देख करके जैसे हवाएं उड़ रही हैं, उनके चेहरों को देखकर लगता है हौनक बने हुए हैं, और आते हैं कि अम्मी ये बच्ची गिर गई हमसे। आप बताइए क्या रद्दे अमल होगा आपका, क्या रवैया होगा, क्या करेंगे आप, क्या करते हैं हम? एक बार बच्चे ने अगर अपने किसी छोटे बच्चे को गिरा दिया, बड़े भाई बहन ने, हम उसकी वो खबर लेते हैं और फिर उसको मुसलसल ताने देते हैं, तुमसे तो एक बच्ची नहीं संभाली जाती, तुमने तो उसको गिरा दिया था, तुम देख रहे हो निशान, तुम्हारी वजह से आया था बच्ची को निशान, तुमने तो जरा ध्यान नहीं दिया। अब बेचारा कि वो बच्चे का कसूर था बताइए, लेकिन हम इस कद इतने जल्दबाज हैं कि हम सब्र ही नहीं कर सकते। आप देखें कि ये जो बच्ची को झूले से गिराना है या गोद से गिराना है या कुछ मार लगा देना, ये बहुत मामूली चीज है। एक जो एक बच्चों का ग्रुप है वो दूसरे बच्चे के बारे में आकर खबर देता है और मालूम भी है कि ये बच्चे ऐसे हैं, कर सकते हैं, तब भी आप देखें याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। कुछ उनको बातें सुनाना तो दूर की बात, उनको ब्लेम करना तो दूर की बात, उन पर फतवे सादर करना तो दूर की बात कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तुमको ये नहीं मालूम, तुमको वो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, बल्कि कहते हैं काला बल सवलत लकुम अंफुसकुम, के काला बल सवलत लकुम अंफुसकुम, के तुमको तो वह चीज तुम्हारे लिए बल्कि उल्टा आसान कर दी गई है, तुम्हारे नफ्स ने एक बड़े काम को तुम्हारे लिए आसान बना दिया। फसब्रुन जमील, बस सब्र करूंगा, जमील सब्र, खूबसूरत सब्र। और यही जुमला आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त कहा था जब उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उनके वालिदैन के सामने खुद पूछते हैं कि ए आयशा अभी भी इकरार कर लो, अगर कुछ गलती हुई है तो तौबा कर लो। तो इस बात पर आयशा रदी अल्लाह ताला को इतना दुख हुआ, वो कहने लगी कि मैं इतना रोई और मैंने उस वक्त यही कहा कि जो चीज आप लोगों ने सोच ली है, अगर मैं कहती हूं कि मैंने नहीं किया तो आप लोग तो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपना जहन बना लिया, और जो मैं वो काम का क्यों एक्सेप्ट करूं जो मैंने किया ही नहीं। तो कहने लगी कि मैं तो इस वक्त वही काम करूंगी, और कहती हूँ कि मुझे उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम का नाम नहीं याद आ रहा था। तो वो कहती कि मैं वही कुछ कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था कि फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, कि बस सबर ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। और थोड़ी देर के बाद ही वो आयतें नाजिल हुई जिन्हें आयत बरात कहा जाता है, सूरह नूर की, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हक में। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कैसी कैसे अपने बंदों की मदद फरमाता है ना। आप अल्लाह के लिए कुछ करें, आप सच्चे हों, आप हक पर हों, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको बेयार और मददगार छोड़ दे। अल्लाह ताला जरूर सपोर्ट करता है, जरूर मदद फरमाता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप सच्चे हों, आप हक पर हों, आप जो भी कुछ कर रहे हो आपका जमीर उस पर मुतमईन हो कि आप ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, आपका उसमें कोई अपनी जाती गर्ज नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये चीज जो है तुम्हारे लिए आसान कर दी गई। सीन वाव लाम, नफ्स का उस चीज को मुजयन करना जिस पर उसे हिर्स भी हो और उसके कबह को खुशनुमा बनाकर पेश करना। तो नफ्स का उस चीज को मुजयन करना जिस पर उसे हिर्स भी हो, यानी इंसान चाहता भी हो, और उसकी जो कबाहत है, जो उसकी बुराई है, उसको खुशनुमा बनाकर पेश कर देना। फिर पेट का नाफ के नीचे से ढीला होना, ये भी इसके माने में आता है। नफ्स या शैतान का किसी गुनाह की बात को कमजोर और ढीला करके दिखाना ताकि उस गुनाह का एहसास न रहे। जैसे जब इंसान गुनाह करना चाहे तो नफ्स खुद ही उसके बारे में जवाब पेश कर दे कि ये तो छोटी मोटी बात है, लोग तो इससे बड़े बड़े काम करते रहते हैं। यानी शैतान इस तरह से गुनाह को छोटा करके दिखाता है। फिर किसी बुरी बात को खूबसूरत करके ये मुजयन बनाकर पेश करना ताकि इंसान उससे रुकने की बजाय उसके करने पर आमादा हो जाए। तो ये इसके मानी होते हैं। तो इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतरीन लफ्ज जिसे हम कह सकते हैं, तो कुरान के हर लफ्ज में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उसकी आपको हिकमत, उसके बहुत ही गहराई वाले मानी नजर आएंगे। तो काला बल सवलत लकुम अंफुसकुम अमरा, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे काम को बल्कि मजीद आसान कर दिया है। सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, कि बस मैं तो सब्र करूंगा और खूबसूरत सब्र, जो कुछ तुमने किया है अल्लाह ताला ही उसके बारे में मेरा मददगार हो सकता है, या जो कुछ तुम घर लाए हो, जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। आप देखें याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, ये एक बेहतरीन वालिद हमें यहां पर वो नजर आते हैं। और आप देखें कि ये आम इंसान नहीं थे ना। अगर आम इंसान होते हमारे और मेरे आप जैसे लोग, तो हम तो बच्चों को उसी वक्त छोड़ देते, कहते थे कि अच्छा तुमको हमने जायदाद से आग कर दिया, अब बिल्कुल घर से निकल जाओ। घर से निकालना तो दूर की बात, ये भी नहीं कहा, कोई बुरा भला भी नहीं कहा, कोई ऐसा जुमला हमें नहीं नजर आता, क्योंकि नबी थे वो। और नबियों का काम ही क्या होता है आप मुझे बताइए, नबियों का काम क्या होता है? नबियों का काम होता है इस्लाह, वो लोगों को यानी मुआशरे के ऐसे लोगों को जो कि मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, वो उनको एक तरफ नहीं डाल देते, उनसे उनको अछूत नहीं बना देते, अलग नहीं कर देते कि तुम तब हमसे मिलो भी मत, तुम हमसे मिलोगे तो हम खुद बुरे हो जाएंगे, नऊज़ बिल्ला, नहीं। बल्कि नबियों का काम ही होता है इस्लाह करना, और इस्लाह के लिए राबता जरूरी है। ये बात आप खासतौर से जहन में रखें अपनी औलाद के ताल्लुक से, कि औलाद की तरबियत, उसकी इस्लाह अगर आप करना चाहते हैं तो उनको उनसे राबता मुनक़ते ना करिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए ताल्लुकात, राबता, क्योंकि इस्लाह उसी सूरत में हो सकती है जब आपका राबता रहेगा। हम तो आप देखें हमारा मामला क्या होता है कि जब बच्चों से एक दफा गलती हो जाती है हम जिंदगी भर ताने देते हैं उनको, हम कभी पीछा ही नहीं छोड़ते बच्चों का, और कभी उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे कि, और वो पुरानी गलती का जो माजी में हुई हुई गलती थी बच्चों की, उस गलती का बार बार उनको ताने दे दे के तंज कर करके उनको वो नश्तर चुभ होते रहेंगे हम, कि तुमसे तो एक काम नहीं हो सकता, तुमने तो फिलहाल वक्त ये काम ऐसे उल्टा सीधा कर दिया था, तुमने पूरा काम ही औंधा कर दिया, तुम तो कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो वो नहीं कर सकते। ऐसा अंदाज बिल्कुल ना अपनाए प्लीज, अल्लाह के लिए अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों की इस्लाह। ये जो हमारे यहाँ पर होता है ना, अब देखिए ये काम जो था कत्ल करना, कत्ल करने का मंसूबा बनाना या अपने भाई को कुएं में डाल देना, ये मामूली बात थी? ये मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम था, ये बहुत ही बड़ा काम, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो रवैया, उसके बावजूद भी, तो यही नबियों का काम होता है कि वो इस्लाह करने वाले होते हैं। तो दीन की दावत के काम में और बहैसियत वालिदैन एक बात हमेशा याद रखें कि दावत देने का मुख्तलिफ अंदाज हो सकता है। एक तो आपकी नीयत ये होगी कि आप खुद गर्जी की बिना पर दावत दे रहे हैं कि बस मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दावत पहुंचा दूं और बस मैं अपने काम से बरी हो जाऊं, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, तो ये खुद गर्जी वाली दावत हुई। और अगर आप अल्लाह की खातिर कर रहे हैं कि आपका मकसद है कि सामने वाले की इस्लाह हो, तो उसके लिए फिर आप यानी यही वाली दावत सही काबिल कबूल है या ये सही कारगर हो सकती है जिसमें इस्लाह की नीयत है, सामने वाले की इस्लाह की नीयत। क्योंकि खुद गर्जी की बिना पर जब आप दावत देंगे तो आप एक जुमला सामने वाले को कहकर आ जाएंगे कि अच्छा फुला काम हराम है, अब हमारी बला से तुम करते हो करो, ना करते हो ना करो, जहन्नम में जाओ तुम। तो ये वाला रवैया दुरुस्त नहीं है। आज हम देखते हैं कि आज ऐसे ही हो गया है, बस हलाल हराम बता दो खत्म, एक मारो दो टुकड़े। तो नहीं, इस्लाह करना, अगर आपने इस्लाह का बेड़ा उठाया है, ये जो नबियों का काम है, तो उसके लिए आपको ताल्लुकात तो कायम रखने होंगे, निभाना होंगे, क्योंकि ताल्लुकात नहीं होंगे तो आप इस्लाह कैसे करेंगे? जो हमारे पर कॉन्सेप्ट है ना, बच्चों को जायदाद से आग कर दो, अच्छा बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली है, उससे कता ताल्लुक, यानी कोई एक गलती हुई बच्चों से कता ताल्लुक, या फिर जिंदगी भर उनको ताने देते रहते हैं। तो अपने बच्चे की शख्सियत आपने खुद मस्क कर दी अपने हाथों से, डैमेज कर दिया आपने अपने बच्चे की शख्सियत को, उसकी वकार को। तो एक बार गलती होगी उसको वहीं खत्म कर दें, छोड़ दें, जाने दें। और अगर आप इस्लाह चाहते हैं, आप देखें उन्होंने ताल्लुक नहीं तोड़ा अपने बच्चों से, ऐसे बच्चे जिन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया, उसके बावजूद भी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से राबता नहीं तोड़ा, उनसे मुनक़ते नहीं किए ताल्लुकात, बल्कि उनकी इस्लाह करते रहे, इस्लाह करते रहे। यहां तक कि आप देखें कि एक दफा वो वक्त आया कि उन बच्चों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ और आखिरकार उन्होंने माफी मांगी, अपने वालिद से भी माफी मांगी और अल्लाह ताला से भी माफी मांगी, और अपने वालिद से उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की बच्चों ने कि अब्बा जान आप खुद हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करिए। तो ये होता है इस्लाह का काम, ये होता है वो स्लो प्रोसेस, अगर आप इस्लाह करना ही चाहते हैं तो। यहां पर हमारे लिए सच में बहुत इसमें सबक है, खुसूसन वालिदैन के लिए। और जब बच्चे टीनेज में दाखिल होते हैं ना, उस वक्त हम उस वक्त उनको बिल्कुल बच्चे ना समझें, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, कि हर बार उनके ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, कुछ काम उनको उनकी मर्जी के भी करने दिए जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला खुद ही ये सब काम आसान कर रहा था, अब अल्लाह ताला ने किस तरह से उस काम को आसान कर दिया। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवह قال يا بشرى هذا غلام وأسره بدعة والله أليم بما يعملون। ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا ہذا غلام، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کام آسان کر دیا۔ ایک وہاں سے کاروان گزرا، انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب قافلہ گزرتا یا کارواں ہوتا تو ان کے ساتھ وہ لوگ ایسے لوگوں کو بھی رکھتے تھے یا سکے قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جو پانی کی تلاش کرتے تھے۔ انہیں قافلہ جب تھوڑا سا پیچھے رہتا تو یہ سکے کو آگے بھیجتے تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے، اور پانی کی جگہ پر پھر قافلے کو رکاؤ پڑاؤ ڈالا جائے قافلے کا۔ تو اسی طرح سے سکا آیا اور اس نے پہلے دیکھا۔ اب یہ چونکہ یہ تو غیابت الجب تھا، یعنی ایسا کنواں تھا جو کہ ایک طرف تھا، لیکن یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ کارواں وہیں سے گزرتا ہے جو نون راستہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال غیابت الجب کا جو مطلب لیا گیا کہ اندھا کنواں بھی کہتے ہیں جس کو، یعنی ایسا کنواں کہ جس کے اندر کسی کو پھینکا جائے تو کوئی نچیز نظر نہ آئے، یعنی بالکل جو باٹم لائن ہوتی ہے کنویں کی وہاں پھینک دینا۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح سے پھینکا کہ کسی کو یہ نظر ہی نہ آئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنواں چونکہ ایک طرف تھا، یعنی سٹی سے ہٹ کر تھا، سٹی کے باہر تھا، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ ایسا کنواں۔ تو بہرحال وہ سکے نے دیکھ لیا کنواں جب اس نے اپنا ڈول ڈالا اس کے اندر پانی نکالنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو پانی کی بجائے بچہ ساتھ میں آ رہا ہے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام کو اتنا ہوش و حواس تھا کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھے اس کنویں سے نکلنا ہے، تو جب کسی نے ڈول اس کے اندر ڈالا تو وہ اس ڈول کو پکڑتے ہوئے، یا تو انہوں نے رسی کو خود پکڑ لیا ہوگا یا جو بکیٹ ہوگی اس میں وہ خود بیٹھ گئے ہوں گے۔ تو اس لڑکے کو دیکھ کر وہ سکا خوشی سے کہہ اٹھا، قال یا بشرا ہذا غلام۔ اسی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر چار بیٹیاں ہو جائے یا تین بیٹیاں ہو جائے تو پھر کیا کہو، اس کا نام بشرا رکھو، کیونکہ بشرا رکھنے کے بعد یعنی بیٹا ہوگا، کیونکہ قال یا بشرا، ہائے خوشخبری، یا یہ تو خوشخبری ہے، ہذا غلام، یہ بیٹا ہے۔ تو بشرا نام رکھ لو تو اس کے بعد ہذا غلام ہو جائے گا، یعنی بیٹا ہو جائے گا۔ اب اگر قرآن سے تم یہ ساری چیزیں مانگو تو قرآن تمہیں وہ بھی دے گا۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے لیکن کہ جب چوتھی بیٹی کا یا تیسری بیٹی کا نام بشرا رکھو تو واقعی میں پانچواں بیٹا ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھا ہوگا نا آپ نے، یعنی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر بندوں نے اسی بنا پر یقین کرا ہے، یقین کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے بشرا رکھنے سے جو ہے بیٹا ہوگا، تو چلے ٹھیک ہے، بندوں کو انہیں کے گمان کے مطابق دے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دینے والا ہے، سبحان اللہ، تم جو مانگو دے گا، دنیا مانگتے ہو دنیا بھی دے گا، آخرت مانگتے ہو آخرت بھی دے گا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں پر رواج پڑ گیا کہ تیسری یا چوتھی بیٹی ہو تو بشرا نام رکھ دو، پھر اس کے بعد بیٹا ہوگا۔ بہرحال وہ اسی بنا پر رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں سورہ یوسف پڑھا کریں تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ کتنے ہم خوبصورتی کے دیوانے ہیں نا، یعنی ظاہری حسن پر ہم بہت فریفتہ ہوتے ہیں، ظاہری حسن انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اسی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی پریگنینٹ ہو خواتین تو ان کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھیں تو جو بھی بچہ ہوگا بہت خوبصورت ہوگا، یوسف علیہ السلام کی طرح۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی بیوٹی جو دکھائی گئی ہو، اصل جو بیوٹی آپ کی دکھائی گئی وہ ان کا محسن ہونا ہے، کہ وہ کس طرح سے ان کی شخصیت، کس طرح سے وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے والے تھے، کس طرح سے انہوں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، نہ ہی اس عورت کے بہکاوے میں آئے۔ تو یہ اصل بیوٹی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ تو خوشخبری ہے۔ فأدلى دلوہ، اس نے ڈالا اپنا ڈول، اور یہ جو واردہ ہوں، وارد ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم آج جیسے جو سکا کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، تو جو پانی کی تلاش کرتا ہے، تو اس نے جب وہ سکا آیا پانی لانے کے لیے، ان لوگوں نے بھیجا کارواں والوں نے، سکے نے جو کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اور یہ لفظ فأدلى دلوہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں، کہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا تدلو بہ الى الحکام، کہ اپنے مال نہ دو حکام کی طرف، یعنی رشوت کے طور پر لفظ آیا تھا وہاں پر۔ تو کسی چیز کو ڈالنا، کسی چیز کو آگے کرنا، تو جب کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں لڑکا نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، علیم ہے وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، وہ باخبر ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ یعنی بالکل ایسی قیمت جو نہ کرائے، بہت ہی کم ہو۔ دراہم دراصل یہ دینار کا 1/4 ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو ہم اپنے عام اردو زبان میں کہیں نا تو چند چونیوں کے عوض، یعنی اتنی کم قیمت میں بیچ دیا۔ اور کیوں کم قیمت میں بیچا؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو یہ راستے میں مل گئے تھے نا، یعنی کنویں میں مل گئے تھے۔ اور پھر وہ تو ہوتا ہے نا، جیسے ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، تو مال مفت سمجھ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا، یعنی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ کیونکہ ہو سکتا کہیں سے کوئی ان کا مالک ڈھونڈتا ہوا ان کو آ جائے اور وہ ہم سے لے لے، تو بہتر ہے کہ یہ فری میں چلا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت قیمت ہی ان کے بدلے میں ہم کو مل جائے۔ تو بہرحال بہت ہی چند قیمت پر، چند درہموں کے عوض کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا۔ اس واقعے کے بہت سارے ہم کو سبق ملتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس قصے کا آگے کا جو پارٹ ہے ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين